حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا کم المقدس کی عوام سے سالانہ ملاقات کے موقع پر اہم خطاب 9 جنوری 2025۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد على آله الطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين۔ خوش آمد عرض میکنم۔
میں ان سبھی خواہران و برادران عزیز کا خیر مقدم کرتا ہوں جو قم سے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اپنے نورانی قلوب اور اپنے عزیز شہیدوں کی یادیں تازہ کر کے اس پرخلوص اجتماع سے اس امام بارگاہ کی فضا کو منور و معطر کر دیا ہے۔ 9 جنوری کی مناسبت کے علاوہ جو بہت اہم ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ کم کے مومن شجاع اور فعال عوام سے ملاقات ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عزیز عوام کو ہمیشہ اپنے الطاف اور تفضلات کے سائے میں محفوظ اور کامیاب رکھے۔ 1978 کی 9 جنوری کے واقعات کی یاد دو لحاظ سے ضروری اور لازم ہے۔ اول یہ کہ 9 جنوری 1978 ہمارے ملک کی تاریخ کا اہم موڑ ہے، یعنی اگر کوئی ہمارے ملک کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے یہ تاریخ، جس کی مناسبت سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، چونکہ اس قیام نے ملک میں ایک عظیم تحریک شروع کی اور یہ تحریک انقلاب اسلامی عظیم پر منتج ہوئی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کا سیاسی نقشہ تبدیل کر دیا۔ بنابری یہ ایک اہم موڑ ہے۔ 9 جنوری 1978 کی یاد منانا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بنابری آپ کا یہ سالانہ اجتماع، چاہے یہاں ہو یا قم میں، ضروری اور اہم ہے اور انشاءاللہ مؤثر ہے۔ میں نے اس دن کی یاد کے دوسرے پہلو، یعنی قیام 9 جنوری کے درس اور عبرتوں کے تعلق سے چند باتیں نوٹ کی ہیں جو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ امریکی حکومت اور عالمی سامراج کس طرح کے ایران کو پسند کرتے تھے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے باہر اور ملک کے اندر گوشہ و کنار میں کچھ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کس طرح کے ایران کو پسند کرتا ہے، کس طرح کا ایران اس کی آرزو ہے اور وہ کیسا ایران چاہتا ہے۔ اس کو کم کے اسی قیام سے مربوط مسائل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ 9 جنوری 1978 سے چند روز قبل اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر تہران میں تھا۔ ایک سرکاری تقریب میں اس نے محمد رضا شاہ ایران کی مبالغہ آمیز تعریف شروع کر دی اور کہا کہ ان کی وجہ سے ایران آج جزیرہ سبات ہے۔ یعنی امریکی صدر کی نظر میں 1978 کا ایران پسندیدہ ایران تھا۔ 1978 کا ایران کیسا ایران تھا؟ میں اس کی 3-4 خصوصیات بیان کرتا ہوں۔ خارجہ پالیسی میں پوری طرح امریکہ کا تابع تھا۔ اس وقت امریکہ کے 50,000 سے زیادہ فوجی مشیر ایران میں تھے۔ ایرانی فوجی انٹیلیجنس اور دیگر اداروں میں موجود تھے اور ایران کے پیسے سے، ایران کے خزانے سے تنخواہ پاتے تھے، اور جیسا کہ تحقیق کی گئی ہے، جو پیسہ یہ امریکی مشیر لیتے تھے وہ ایران کی تعلیم و تربیت کے شعبے کے بجٹ سے زیادہ تھا۔ یہ ایک مثال ہے۔ امریکہ کے لیے اس حکومت کی پسندیدہ خارجہ پالیسی یہ تھی کہ وہ تابع محض مکمل طور پر مطیع رہے اور امریکہ نیز صہیونی حکومت کے مفادات پورے کرے۔ اب اللہ کی مرضی سے انقلاب اسلامی آ گیا، ورنہ اگر انقلاب نہ آیا ہوتا تو چند سال کے اندر ملک کی سبھی زرخیز زمینیں، جیسے قزوین کی زمین تھی جو صہیونوں کے قبضے میں تھی، ان کے قبضے میں چلی جاتیں۔ یہ قزوین کا میدانی علاقہ صہیونیوں کو دے دیا گیا تھا۔ یہ تھی خارجہ پالیسی۔ اس حکومت کی داخلہ پالیسی ملک کے اندر ہر تحریک کی سرکوبی پر مبنی تھی۔ سخت ترین آمریت، وہ سبھی تنظیمیں جو ان دنوں اس نظام شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد کی بات کرتی تھیں، حکومت کے دباؤ اور سرکوبی کے ذریعے کنارے لگا دی گئی تھیں۔ ملی محاذ سے لے کر جو ایک سیاسی گروہ تھا اور سیاسی میدان میں کام کرتا تھا، تحریک آزادی تک، یہاں سے لے کر فدائیین خلق کے چھاپہ ماروں تک جو کمیونسٹ تھے، مسلحہ تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے، سب کو کچل دیا گیا تھا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تابع تحریک کے علاوہ، جو ایک دینی تحریک تھی اور پورے ملک میں سرگرم تھی، سن 76 اور 75 اور اس کے بعد انقلاب اسلامی کی کامیابی تک ملک میں ایسی کوئی تنظیم اور تحریک نہیں تھی جو کچھ بول سکتی اور احتجاج کر سکتی، سب کچل دی گئی تھیں۔ یہ داخلہ پالیسی تھی۔ ملک کی معیشت، اس وقت ملک کی آبادی 3,50,00,000 تھی، روزانہ تقریباً 60,00,000 بیرل تیل بیچتے تھے۔ ان اعداد و شمار پر توجہ رکھیے، آج ہم 15,00,000 بیرل تیل بیچتے ہیں تو فخر سے بتاتے ہیں، ہماری حکومتیں اس پر فخر کرتی ہیں۔ اس زمانے میں تقریباً 60,00,000 بیرل بیچتے تھے، برآمد کرتے تھے، ملک کے اندر پیسے آتے تھے اور ایک خاص طبقے کی جیب میں چلے جاتے تھے۔ ملک میں طبقاتی خلیج ہولناک شکل میں تھی۔ جینی انڈیکس، جس کو ماہرین نے اقتصاد جانتے ہیں کہ طبقاتی خلیج کا انڈیکس ہے، اس دور میں 51% تھا، یعنی اعلیٰ ترین سطح پر تھا طبقاتی خلیج کا، یہ عالم تھا۔ ملک کے غریب طبقات کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ملک کی دولت ملک پر خرچ نہیں ہو رہی تھی، عوام پر خرچ نہیں ہو رہی تھی، ترقیاتی کاموں پر خرچ نہیں ہو رہی تھی، سڑکوں کی تعمیر پر خرچ نہیں ہو رہی تھی، عوام کا معیار زندگی بہت نیچے تھا، اور یہ صورتحال ملک کی اقتصادیات کی تھی۔ سائنس و ٹیکنالوجی، ملک سائنس و ٹیکنالوجی میں دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں تھا، پسماندہ ملکوں میں بھی آخری صف میں تھا۔ سائنس و ٹیکنالوجی میں ہماری حالت کچھ اس طرح سے تھی۔ ثقافتی لحاظ سے بدعنوانی اور پستی پھیل چکی تھی، اخلاقی، دینی اور مذہبی اقدار سے دوری میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا، مغربی تہذیب اور بے حیائی بڑھ رہی تھی، حتیٰ یورپی ملکوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ ان دنوں ہمارے اخبارات میں خود ان کے لوگوں کا تجزیہ تھا کہ خواتین کے لباس، حجاب اور شرم و حیا کی حالت یورپی ملکوں سے بدتر تھی۔ یہ ثقافتی حالت تھی۔ یہ تھا اس وقت کا ایران، وہ سیاست، وہ داخلہ پالیسی، وہ خارجہ پالیسی، وہ معیشت، وہ سائنس و ٹیکنالوجی اور وہ ثقافت۔ یہ ایران امریکی صدر کو پسند تھا، وہ اس کی تعریف کرتے تھے۔ ایران کو اس حالت تک پہنچانے میں محمد رضا شاہ پہلوی کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ حتیٰ خود ان کے لوگ، ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ کہتے تھے کہ ان کی باتیں مبالغہ آمیز تھیں، لیکن امریکی صدر نے یہ مبالغہ کیا اس لیے کہ وہ ایسے ایران کو پسند کرتے تھے، وہ ایسے ہی ایران کی آرزو کرتے تھے۔ آج بھی وہ ہمارے ملک کے لیے یہی آرزو کرتے ہیں۔ جمی کارٹر یہ آرزو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا، یہ بھی یہ آرزو اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ 8 جنوری کے واقعے کا دوسرا سبق امریکی حکومت کے اندازوں کی غلطی۔ جو لوگ امریکہ کے ظاہری روپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی قوم کی معنوی عظمت کو فراموش کر دیتے ہیں، خود کو فراموش کر دیتے ہیں اور امریکی زرق و برق میں کھو جاتے ہیں، امریکی چکا چوند میں کھو جاتے ہیں، وہ امریکی اندازوں کی غلطی پر توجہ دیں۔ 30 دسمبر 1977 کو کارٹر یہاں آیا، تعریفیں کی اور کہا کہ یہ جزیرہ سبات ہے اور اسی طرح کی دوسری باتیں کہیں، اور 9 جنوری کو یعنی 9 دن بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ ان کے اندازوں کی غلطی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے اور اس طرح اندازوں کی غلطی کرتے تھے۔ کم کے عوام نے ایرانی قوم کی نمائندگی میں قیام کیا، کم کی عوام اس جذبے کے ساتھ میدان میں آئے جو پورے ملک میں پایا جاتا تھا، بعد میں ثابت کر دیا گیا اور سب نے دیکھا۔ اس دن کم کے عوام آگے آئے، قیام کیا اور دنیا کو دکھلا دیا۔ انقلاب اسلامی سامراج کے اہم ترین مورچے، امریکی اس وقت ایران کو اپنا اہم ترین مورچہ سمجھتے تھے۔ انقلاب اسلامی یہاں سے برآمد ہوا، یہ امریکہ کے اندازوں کی غلطی ہے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وَظَنُّ أَنَّهُمْ مَانِعَتِهِمْ حُسُونِهِمْ مِنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، حضرت موسیٰ کی طرح موسوی تحریک فرعون کے گھر سے، فرعون کے محل سے شروع ہوئی اور قصر فرعون نیز فرعونیوں کی نابودی پر منتج ہوئی۔ یہاں پہلوی دور کا ایران امریکی مفادات کا مستحکم قلعہ تھا، اسی قلعے کے اندر سے انقلاب اسلامی اٹھا اور امریکی نہیں سمجھ سکے، امریکی دھوکہ کھا گئے، امریکی سوئے رہ گئے، امریکی خواب غفلت میں پڑے رہ گئے۔ یہ ان کے اندازوں کی غلطی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک ان چند عشروں کے دوران اکثر مسائل میں امریکیوں نے غلطی کی ہے۔ میری یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو امریکی پالیسیوں سے مرعوب ہیں، مرعوب نہ ہوں۔ ان 40 سے زائد برسوں کے دوران امریکیوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جو پالیسیاں اپنائی ہیں ان میں زیادہ تر غلطی کی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے پابندی لگائی، یہ پابندی کس لیے لگائی؟ پابندی اسی لیے تو لگائی کہ ایران کی معیشت بیٹھ جائے۔ ہم نے اسی پابندی کے دوران سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں زیادہ ترقی کی، اسی پابندی کے دوران علاقے میں ہمارا اثر و نفوذ زیادہ بڑھا، اسی پابندی کے دور میں ہم نے مختلف میدانوں میں اپنے نوجوانوں کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا۔ امریکیوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ امریکہ نے ایران کو مفلوج کر دینا چاہا لیکن نہ کر سکا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پابندی سے ملک کو نقصان پہنچا، ایسا نہیں تھا کہ نقصان نہ پہنچا ہو، نقصان پہنچا۔ انشاءاللہ ایرانی قوم ایک دن ان نقصانات کا بھی حساب لے گی۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کم والوں کی تحریک کا دوسرا درس یہ ہے کہ مغربی سامراج کی اس سیسا پلائی ہوئی دیوار میں اس جگہ درار پڑی جس کو وہ زیادہ محکم سمجھ رہا تھا۔ اسلامی انقلاب نے مغربی حصار کو متزلزل کر دیا۔ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو پروپیگنڈوں، پیسوں، رشوت اور انواع و اقسام کے جرائم سے تیار کیا تھا، وہ متزلزل ہو گئی۔ البتہ یہ دیوار اب بھی باقی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی دراڑ اسلامی انقلاب نے ڈالی۔ یہ آپ کے کم کے قیام کا دوسرا درس ہے۔ تیسرا درس یہ ہے کہ جب ہم کم کے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود کو، اپنے افکار کو اور رائے عامہ کو دشمن کے پروپیگنڈوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ 9 جنوری کے قیام کے جملہ دروس میں شامل ہے۔ جیسا کہ ان دنوں کم والوں کی فکر محفوظ ہو گئی تھی، کیسے؟ انہوں نے مضامین شائع کیے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا، بد زبانی کی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہر چیز پر ان کا تسلط تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ہزاروں طرفدار ان کے عقوبت خانوں اور جیلوں میں تھے، جلا وطن تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کسی قوم پر صرف ظاہری وسائل کے ذریعے غلبہ نہیں حاصل کیا جا سکتا، بلکہ افکار کو تسخیر کرنے کے ذرائع سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ وہ ذرائع کیا ہیں؟ پروپیگنڈا، غلط توجیہ کرنا، بیان کرنا، غلط بیانی کرنا۔ یہ جو میں بیان کرنے پر زیادہ زور دیتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں امام خمینی کی طرف سے مایوسی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ امام خمینی کے کئی ہزار طرفدار یہاں جیلوں میں بند تھے، جلا وطن کر دیے گئے تھے، انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، تکلیفیں ٹارچر کیا جاتا تھا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ وہ ذوالفقار کو توڑ دینا چاہتے تھے جو جوار حرم امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے دلوں میں ولولہ پیدا کر رہی تھی، اور یہ عظیم تحریک وجود میں لا رہی تھی، یعنی ہمارے عظیم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک کو خاموش کر دینا چاہتے تھے۔ وہ یہاں سرکوبی کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام، ایک بیان آتا تھا اور افسردہ دلوں میں دوبارہ امید زندہ ہو جاتی تھی، لوگوں میں دوبارہ جان آ جاتی تھی، اور جدوجہد کا میدان زیادہ گرم ہو جاتا تھا۔ کم والوں کے قیام نے ان کی سازش کو نقش بر آب کیا۔ اگر 9 جنوری 1978 کو آپ کم والوں نے یہ قیام نہ کیا ہوتا تو مضامین شائع کرنے اور توہین کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہتا، پہلے ایک شکل میں اور بعد میں پیچیدہ شکلوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے علماء کرام اور علماء کرام سے دین تک پہنچتا اور جاری رہتا۔ کم والوں نے ان کی اس حرکت کو روک دیا اور یہ نہیں ہونے دیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی امریکیوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ وہ اسلحے وغیرہ سے اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آپ دیکھیے کہ غزہ میں اتنے لوگوں کو مار دیا، ٹینک آئے، توپیں آئیں، بم گرائے، مشین گنوں سے کام لیا، مائکرو ڈرون استعمال کیے، بعض ہستیوں کو شہید کیا، لیکن تحریک کو ختم نہ کر سکے۔ لبنان میں سید حسن نصر اللہ جیسے حزب اللہ کے عظیم رہنما کو شہید کر دیا، لیکن حزب اللہ کو ختم نہ کر سکے، اور ختم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکیں گے۔ لہذا سوچا کہ سافٹ وار کے وسائل سے کام لینا چاہیے، پروپیگنڈے سے کام لینا چاہیے۔ یہ میرے لیے اور آپ ایرانی عوام کے لیے ایک اہم اور نمایاں بات ہے۔ سافٹ وار کے وسائل سے کام لینا، یعنی جھوٹ، دروغ گوئی اور عام لوگوں کی فکر اور تصور سے حقائق کو چھپانے کی کوشش کرنا۔ آپ طاقتور ہو رہے ہیں، دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں، حالانکہ دشمن خود کمزور ہو رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا کرتا ہے کہ طاقتور ہو رہا ہے۔ آپ دھمکیوں کے مقابلے میں ثابت قدم ہیں، اور وہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دھمکیوں سے آپ کو ختم کر دے گا۔ پروپیگنڈا مہم یہ ہے، کچھ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے تشہیراتی اداروں کے لیے، ثقافتی اداروں کے لیے، ہمارے تبلیغی مراکز کے لیے، ہماری وزارت ثقافت و ہدایت کے لیے، ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے، اور سوشل میڈیا کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے اہم کام یہ ہے کہ دشمن کے طاقتور ہونے کا بھرم ختم کر دیں، توڑ دیں، اسے نقش بر آب کر دیں، عام لوگوں پر دشمن کے پروپیگنڈوں کا اثر نہ ہونے دیں۔ یہ وہ کام ہے کہ جو ان دنوں کم والوں نے کیا تھا۔ انہوں نے دشمن کے ان حربوں کو ناکام بنا دیا، اس کا بھرم ختم کر دیا، اور وہ کام کر دکھایا کہ دشمن اپنی چالیں، اپنی سازشیں جاری نہ رکھ سکا۔ یہ تیسرا سبق۔ 9 جنوری کے قیام کے جو درس ہیں، ان سے استفادہ کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ سامراجی ماہیت تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کا امریکہ اس دور کے امریکہ سے مختلف ہے، آج کی صہیونی حکومت اس دور کی صہیونی حکومت سے مختلف ہے، ہرگز نہیں، یہ وہی ہے۔ ان کی روش بدل گئی ہے، ان کے وسائل تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس دور میں وہ مقالے اور مضامین شائع کر کے یہ کام کرتے تھے، اور آج افکار کو منحرف کرنے کے لیے یہ وسائل ہزار گنا زیادہ متنوع، وسیع اور قوی تر ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھی اس دور سے ہزار گنا زیادہ ہوشیار رہنے اور ہزار گنا زیادہ توجہ اور دقت نظر سے کام لینے اور ان کے حربوں سے خود کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے۔ خود کو محفوظ بنائیں، دشمن کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ پورا قضیہ یہ ہے کہ دشمن کی بات پر یقین نہ کریں۔ اگر دیکھیں کہ دشمن کے پروپیگنڈے میں کوئی بات ایسی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مقصد آپ کو متاثر کرنا ہے، اثر انداز کرنا ہے، اپنی باتوں میں بہلانا ہے، تو دشمن کی اس بات کو یکسر مسترد کرتے ہیں، جان لے کے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر کسی بات میں دشمن کے فریب کی علامتیں دیکھیں تو بے دریغ کھلم کھلا اس کو مسترد کر دیں۔ عید نوروز آتی ہے تو امریکی صدر ایرانی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ کیا یہ مبارکباد سچی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ فریب ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ وہ دسیوں لاکھ ایرانی عوام کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ غزہ کے معاملے میں ملاحظہ فرمائیں کہ ایک طرف دشمن کو پیسے دے رہے ہیں، امریکی ایک طرف دشمن کو پیسے دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ کام نہ ہو۔ دشمن کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 9 جنوری کے قیام کے دروس کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ 2-3 دوسری باتیں بھی عرض کروں گا۔ ایک یہ بات کہ برادران و خواہران عزیز، ملاحظہ فرمائیں، ایران آپ کا ملک دنیا میں ایک اسٹریٹجک چوٹی کی حیثیت رکھتا ہے، قدرتی ذخائر کے لحاظ سے بھی، انسانی وسائل کے لحاظ سے بھی، جغرافیائی پوزیشن کے لحاظ سے بھی، سیاسی حیثیت سے بھی، ان تمام پہلوؤں سے بہت اہم ملک ہے۔ اس کو یہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے عوام، اس کی افرادی قوت دنیا کے اوسط درجہ سے آگے ہے، اس کے قدرتی وسائل دنیا کے اوسط درجہ سے زیادہ ہیں، اس کی جغرافیائی پوزیشن دنیا کے بہت سے ملکوں سے زیادہ اہم ہے، اس کی جیو پولیٹیکل حیثیت بھی ممتاز ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ دنیا اسلام کے وسط میں ہے، قلب اسلام میں واقع ہے یہ ملک۔ یہ اس کے عظیم اسٹریٹجک ذخائر 1940 کے عشرے کے اوسط سے زیادہ ہیں، یعنی تقریباً 80 برس قبل۔ دولت و ثروت کا یہ مرکز یعنی آپ کا ایران دسیوں سال امریکہ کے قبضے میں تھا، امریکہ کے اختیار میں تھا، امریکہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا انقلاب اسلامی آیا اور اس نے ایران کو امریکہ کے ہاتھ سے نکال لیا۔ امریکہ کے اوقات تلخ ہونے کی وجہ یہی ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے معاملے میں آپ نہ مذاکرات کرنے پر تیار ہیں، نہ رابطہ برقرار کرنے پر تیار ہیں، تو یورپی ملکوں سے روابط کیوں رکھتے ہیں؟ وہ بھی تو امریکہ ہی کی طرح ہیں، ان میں اور امریکہ میں کیا فرق ہے؟ جس طرح ان کے سفارت خانے ہیں، اس کا بھی سفارت خانہ ہو؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے درمیان فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ امریکہ نے یہاں قبضہ کر رکھا تھا، یہ اس کے ہاتھ سے اور اس کے قبضے سے نکال لیا گیا۔ اس ملک ایران اور انقلاب اسلامی کے لیے اس کا کینہ اونٹ کے کینے کی طرح ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ آسانی سے اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یورپی ممالک سے مختلف ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ یورپی ممالک بھی ایران کے دوست نہیں ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ اسلامی انقلاب آنے سے امریکہ ایک بڑی دولت سے، ایک وسیع سیاسی اور اقتصادی ثروت سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد گزشتہ 40 سے زائد برسوں میں اس نے اسلامی انقلاب ختم کر کے ایران کو دوبارہ اپنے چنگل میں لینے کے لیے کتنا خرچ کیا ہے، لیکن ناکام رہا۔ اسلامی جمہوریہ ایران سے اس کا کینہ کسی بھی دوسرے ملک کے کینے سے مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ ہم امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں میں جو فرق کے قائل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، ایران میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے اور وہ اس شکست کی تلافی کی فکر میں ہے، اس لیے ہر طرح کی دشمنی کر رہا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کے سبھی ملکوں، من جملہ ایران کے حکام سے مجموعی طور پر سامراج اور اس میں سر فہرست امریکی حکومت، یہ چاہتی ہے کہ جب وہ مختلف مسائل پر فکر کریں، منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، تو امریکی مفاد بھی مد نظر رکھیں، امریکہ کا لحاظ کریں۔ یہ اس کا مطالبہ ہے۔ ہمارا ان سے، امریکی حکام سے، براہ راست کوئی رابطہ نہیں، لیکن مختلف طریقوں سے وہ ہمارے حکام کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان طولانی برسوں کے دوران ہم نے ان کے متعدد نمونے و مثال دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں ثالثی کرتے ہیں کہ اس اقتصادی مسئلے میں، اس ثقافتی مسئلے میں، خارجہ پالیسی کے مسئلے میں آپ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں تبدیلی لائیں اور اس کو اس طرح نہیں اس طرح انجام دیں کہ امریکہ کو بھی فائدہ ہو، اور یہ امریکہ کا ایک مطالبہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہے اگر ہمارے حکام ہر دور حکومت میں امریکیوں کی یہ بیجا توقع پوری کریں تو عوامی حکمرانی اور جمہوریت کو خطرے میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا، ہمیں اقتدار میں لائے تاکہ ہم ان کے مفاد میں کام کریں، نہ کہ امریکی مفاد کو مد نظر رکھیں۔ جو لوگ اقتصادی مسائل میں، مہنگائی کے مسئلے میں، پیداوار کے مسئلے میں، ذرائع مبادلہ کے مسئلے میں، ثقافتی مسائل میں اور حجاب وغیرہ کے مسائل میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ توجہ رکھیں کہ امریکہ کے مطالبات، امریکی موقف اور صہیونیوں کے موقف کو مد نظر ہرگز نہ رکھیں، ملکی مفادات مد نظر رکھیں، اسلامی جمہوریہ ایران کے مفادات کا خیال رکھیں۔ خوش قسمتی سے صہیونی حکومت کے بارے میں ہمارے صدر جمہوریہ کے شجاعانہ اور صریح موقف نے عوام کا دل خوش کر دیا، عوام کو خوش کر دیا ہے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے بارے میں بھی اور امریکہ کے اقدامات، امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی پشت پناہی کے بارے میں بھی ٹھوس موقف اختیار کیا، یہ بہت اچھا ہے۔ خیال رکھیں، ملک کے حکام اس سلسلے میں دھیان رکھیں، ان کے مطالبات کے سامنے نہ جھکیں جو ایرانی قوم اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سخت ترین دشمن ہیں اور ایران کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور ایران کی تباہی ان کی آرزو ہے۔ ایک اور مسئلہ امید کا ہے، امید۔ ہمیں ہدایت الہی سے امید رکھنا چاہیے، ہمیں نصرت الہی کی امید رکھنا چاہیے، اس قوت سے امید رکھنا چاہیے جو خدا نے اقوام کو عطا کی ہے۔ اس کے برعکس دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے امید کو ختم کر دے۔ وہ سبھی لوگ جو تشہیراتی میدان میں کام کرتے ہیں، بول سکتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، ان کا اولین اور اہم ترین ہدف یہ ہونا چاہیے کہ دلوں میں امید کو زندہ کریں، مایوسی کے الفاظ ہرگز زبان پر نہ لائیں۔ یہ وہ کام ہے جس پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسی 9 جنوری کے واقعے میں، یہ جو واقعہ 9 جنوری کو رونما ہوا، قم کے عوام نے قیام کیا، قیام کی سرکوبی کی گئی، عوام شہید اور زخمی ہوئے، سڑکیں خون سے رنگین ہو گئیں۔ یہ 9 جنوری کو ہوا۔ اس کے بعد 21 جنوری کو، یعنی 12 دن بعد، نجف اشرف سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آیا۔ امام خمینی کے پیغام میں یہ عبارت موجود ہے جو میں نے نوٹ کی ہے کہ میں ملت ایران کو اس بیداری اور ہوشیاری پر، اس دلیرانہ اور محکم جوش و جذبے پر کامیابی کی نوید دیتا ہوں۔ قم کی سڑکوں پر لوگوں کی سرکوبی کی گئی، کون کامیابی کا تصور کرتا تھا؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کامیابی کی نوید دیتا ہوں۔ امام خمینی بشارت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے کام سے، اپنے اس اقدام سے پورے ایران کو تہ و بالا کر دیا، عالمی سیاست تبدیل کر دی۔ یہ امام خمینی کی کامیابی کی بشارت ہے۔ اس وقت کس کو یقین تھا کہ یہ تحریک، یہ انقلاب اسلامی اس منزل پر پہنچ جائے گا کہ اس کے نتیجے میں اسلامی جمہوریہ جیسی ایک صف شکن طاقت وجود میں آ جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی، جو مغرب کے سبھی خباثت آلود اہداف کو درہم برہم کر دے گی، اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، اس کی بہت سی جارحیتوں کو روک دے گی، اس کی بہت سی پالیسیوں کو ناکام بنا دے گی۔ کون یقین کر رہا تھا؟ اس زمانے میں کس کو یقین تھا کہ وہ دن بھی آئے گا جب مغربی ملکوں میں، حتیٰ خود واشنگٹن میں، امریکی پرچم نظر آتش کیا جائے گا؟ یہ بات کون سوچ سکتا تھا؟ اس دن امام خمینی نے فرمایا کہ میں آپ کو کامیابی کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں چراغ امید گل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آج اسی اقتصادی مسئلے میں کہ ہمیں اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے، جو لوگ ماہر ہیں، جو واقف ہیں، مہارت رکھتے ہیں، وہ افق کو امید بخش دیکھتے ہیں۔ جب فرض کریں کہ ملک میں معاشی ترقی کو 8% تک لے جانے کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اقتصادی میدان میں سرگرم افراد کے سیمینار میں، جس میں صدر جمہوریہ بھی گئے تھے، اقتصادی میدان میں کام کرنے والوں نے کہا اور ثابت کیا، اور صدر نے ان کی بات دہرائی اور کہا کہ ہم غیر ملکی مدد کے بغیر ملک کی معاشی ترقی 8% تک لے جا سکتے ہیں۔ بنابراہ ہمیں سبھی شعبوں میں امید رکھنا چاہیے، البتہ بغیر سعی و کوشش کے امید بے معنی ہے۔ امید رکھیں اور کوشش کریں، امید رکھیں اور پیش رفت کے لیے ضروری اقدامات بھی کریں۔ امید رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا ہدف کیا ہے، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کس طرح آگے بڑھیں۔ امید کا مطلب یہ ہے۔ آج کی آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف واقعات کو، چاہے ہمارے ملک کے ہوں یا علاقے کے جیسے شام کے، اس بات کا موجب نہیں ہونا چاہیے کہ مسئلہ فلسطین پر ہماری توجہ کم ہو جائے۔ استقامت کی اصل بنیاد خباثت آلود صیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت ہے۔ یہ استقامت ہے، استقامت زندہ ہے، اس کو زندہ رہنا چاہیے، روز بروز قوی تر ہونا چاہیے۔ ہم تحریک استقامت کی حمایت جاری رکھیں گے، غزہ میں، غرب اردن میں، لبنان میں، یمن میں، ہر جگہ جہاں بھی لوگ صیونی حکومت کے خباثت آلود اقدامات کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور استقامت سے کام لیں، ہمیں وہاں ان کی تحریک استقامت کی حمایت کرنی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔